أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. اور ان لوگوں نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بادشاہی دور میں شیاطین جو تلاوت کرتے تھے سحر اور کفر وغیرہ اس کی اتباع کی. سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے. اور جو کچھ دو بات جو فرشتوں پر نازل کیا گیا شہر بابل میں ہاروت اور ماروت پر انہوں نے اس کی اتباع کی. اور وہ دونوں فرشتے کسی کو بھی تعلیم نہیں دیتے تھے یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں آزمائش ہے لہذا تو کفر مت کر. پھر وہ لوگ ان سے سیکھ لیتے تھے ایسی چیز کو جس کے ذریعے سے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائیگی ڈال دیتے تھے. لوگ اس کے ذریعے سے کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے تھے سوائے اللہ کی اجازت کے. اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے اور فائدہ ان کو نہیں پہنچاتی ہے. تحقیق کے انہیں پتہ تھا اس بات کا کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے اس کے بدلے میں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا یا اپنے آپ کو اختیار کیا. لو کانوا یعلمون, کاش وہ لوگ جان لیتے. ان آیتوں میں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے اور تعلیم اور سبق بھی بہت اہم دیا گیا ہے. گزشتہ آیتوں میں جو مضمون چل رہا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے یہودیوں کی دشمنی تھی اس وجہ سے کہ وہ بولتے تھے کہ جبرائیل جب بھی آتے ہیں ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا برساتے ہیں یا عذاب کی انہوں نے اللہ کی جانب سے وحی لے کر کے آئی ہے, ہمارے اوپر سخت احکام نازل کیے ہیں. اگر جبرائیل آپ کے پاس وحی لاتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے, میکائیل لاتے ہیں وحی تو مانیں گے, اسرافیل لاتے ہیں وحی تو مانیں گے. خامخواہ کی بات تھی. قرآن پاک میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ جو بھی فرشتہ ہو اللہ کی طرف سے مقرر ہے, جبرائیل ہو یا میکائیل ہو یا اسرافیل ہو, یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں. کوئی فرشتہ اللہ کے حکم کی اجازت کے بغیر نہ وحی لا سکتا ہے نہ پر مار سکتا ہے. لہذا اس فرشتے کے بجائے اس سے آنا, اس کے بجائے یہ آنا, یہ سراسر ہٹ دھرمی ہے اور خامخواہ کی نہ ماننے والی باتیں ہیں. جو اللہ کا دشمن ہوگا اللہ اس کا دشمن ہو جائے گا, جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہوگا وہ اللہ بھی اس کا دشمن ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور ہم نے نازل کی ہے بہت سے آیتیں جو کھلی کھلی تھی, واضح نشانیاں تھیں, تو ایسی نشانیوں سے فائدہ کچھ بھی نہیں پہنچتا ہے فاسق لوگوں کو. جب جب بھی ان فاسقوں کے پاس, ان گنہگاروں کے پاس عہد آیا اللہ کا, انہوں نے عہد کیا, عہد کو توڑا ہے. ایسے ہی لوگوں کے پاس حضور کے زمانے میں جب کتاب آئی قرآن مجید, حضور کے معجزات آئے, تو معجزات کے بدلے میں بجائے مان لینے کے ان لوگوں نے صریح طور پر کفر کر دیا, انکار کر دیا. تو یہ علم لینے کے بجائے بالخصوص جس علم کے پیچھے پڑ گئے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. قرآن آیا تو وحی الہی ہے, اللہ کا کلام ہے, اللہ کا علم ہے, اس کو لینے کے بجائے جس چیز کو لیا تھا اس کو بیان کیا جا رہا ہے. چنانچہ یہودیوں کے پاس میں جادو کا علم بہت زیادہ چلتا تھا اور ابھی بھی چلتا ہے, اور یہ انہوں نے جنات سے شیاطین سے سیکھا تھا. اور جنات اور شیاطین, بلکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اس کا بہت زیادہ زور تھا. لمبی تفصیل ہے اس کی. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہودی حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک, وہ ان کو اللہ کا فرشتہ, اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے ہیں بلکہ جادوگر مانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض یہودیوں نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا کہ محمد بن داؤد کو سلیمان کہہ رہے ہیں, پیغمبر مان رہے ہیں, رسول مان رہے ہیں. سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں, تو بولتے تھے کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے کو یہ پیغمبر بول رہے ہیں, حالانکہ ہمارے نزدیک تو وہ ساحر تھا, وہ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر تھا. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ صرف بادشاہ بولتے تھے, یہودیوں کے نزدیک وہ ایک بادشاہ کی حیثیت ہے ان کی, سلیمان علیہ السلام کی. اور حالات بھی ویسے ہی تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے, کیسی بادشاہی تھی, بادشاہی ایسی تھی کہ ہوا بھی تابع ہے, جنات بھی تابع ہے, شیاطین بھی تابع ہے. چند لمحوں کے اندر, سیکنڈوں کے اندر, صبح سے دوپہر تک کا سفر, مہینوں کا سفر تھوڑی دیر میں ہو رہا ہے. تو عجیب و غریب معاملہ تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. ورواحہ شہر وغدوہا شہر ورواحہا شہر, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولی سلیمان ریحہ, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا, جنات کو مسخر کر دیا تھا, بڑے بڑے محل تعمیر کرتے تھے ان کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے, اور چھوٹے چھوٹے پیالے ہوتے تھے جنات کے ہاتھوں میں, بڑے بڑے حوض. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے, بہت بڑی بڑی ہانڈیوں میں کھانا پکوایا جاتا تھا. وقدور الراسیات, ایسی بڑی بڑی ہانڈیاں کہ انسان نہیں اٹھا سکتا, وہ جنات سے کام لیتے تھے پورا. وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سورہ سبا میں بھی تفصیل سے آیا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہودی بولتے تھے کہ سلیمان جادوگر تھے, جادو کے بل بوتے پہ اپنے تابع کر لیے تھے ساری چیزوں کو. ظاہر سی بات ہے یہی بولے گا آج کے زمانے میں جو یقین رکھنے والا نہیں ہوگا پیغمبر کے اوپر. وہ ہوا کے اوپر چل رہا ہے کوئی آدمی, جنات اس کے تابع ہے, ساری مخلوق اس کے تابع ہے, تو بولے گا کہ بھئی یہ کوئی اور پاور سے ہی چلا رہا ہے یہ کام, حالانکہ معجزہ تھا وہ. معجزہ اور جادو میں فرق یہی ہوتا ہے کہ معجزہ نبی سے ظاہر ہوتا ہے اور جادو جو ہے غیر نبی کا ہوتا ہے. جادو کفر ہے, معجزہ صحیح ایمان کی علامت ہے. جادو نبی سے نہیں ہو سکتا ہے, جو نبی ہوگا وہ جادو نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ جادو کفر ہے, اور کفر نبی کیسا کر سکتا ہے. جادو مشتمل ہوتا ہے شرکیہ باتوں پر, غیر اللہ کی استمداد پر, اور ایسی باتوں پر جس کا ظاہر سے کوئی تعلق نہیں ہے اور مدد طلب کی جا رہی ہو شیاطین سے, جنات سے, ایسی باتوں سے, ایسے کلمات سے جن کو کوئی معنی نہیں ہوتے ہیں, اور نبی ایسی حرکت کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں یہاں فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, ان کے عہد میں, شیاطین جس چیز کی تعلیم دیتے تھے, جس کو پڑھتے تھے, سیکھتے تھے, سکھاتے تھے, اس کے پیچھے لگ گئے یہ یہودی اور یہ بنی اسرائیل. دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی, قرآن کو چھڑ کر کے ان کو چاہیے وظیفے وظائف. یہودیوں کا مشغلہ وہی تھا کہ قرآن آیا ہے تو قرآن کو چھوڑ کر کے کس میں لگ گئے, وظیفوں میں لگ گئے, قرآن کو چھوڑ کر کے جادو میں لگ گئے. وظیفے اپنی جگہ اچھے ہوتے ہیں بعض, اور ایک لمبی تفصیل آگے آئے گی اس کا تذکرہ کریں گے. دوسری بات, قرآن مجید میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں, وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا, اور جادو کفر ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے جادو بھی نہیں کیا. ولیکن شیاطین کفروا, لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے. یعلمون الناس السحر, جو لوگوں کو سحر کی, جادو کی تعلیم دیتے تھے. تو یہ جادو یہودیوں کے اندر یا بنی اسرائیل میں جو پھیلا ہے اس زمانے میں, سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں, شیاطین کے ذریعے سے, جنات کے ذریعے سے پھیلا ہے. وما انزل علی الملکین, دوسرا ذریعہ جادو پھیلنے کے کیا تھا, دو فرشتوں کو شہر بابل کے اندر, ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتے اللہ نے آسمان سے نازل فرمائے تھے, ان کو اللہ نے سکھایا تھا. وہ سکھایا تھا بندوں کی آزمائش کے لیے. وہ جادو انہوں نے لوگوں کو سکھایا, اس کو لوگوں نے سیکھ کر کے اس کا غلط استعمال کیا, مس یوز کیا. تو یہ دو ذرائع بیان کیے گئے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر, ایک تو شیاطین کے ذریعے سے جادو پھیلا, دوسرے ہاروت اور ماروت کے ذریعے سے جادو پھیلا. ہاروت اور ماروت کیا ہے, دو واقعے اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں تفسیر ابن کثیر میں, تفسیر جریر میں, بہت سارے مفسرین نے, الگ الگ ٹاپک ہے دونوں کی بھی. ایک مضمون یہ بیان کیا جاتا ہے ہاروت اور ماروت کے متعلق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو انسانوں کی آزمائش کے لیے جادو کا علم سکھا کر کے بھیجا تھا، حق والا علم اور غلط والا علم سمجھانے کے لیے، یہ صحیح جادو ہے یا غلط جادو ہے، یہ صحیح چیز ہے یا غلط چیز ہے، کیونکہ اس زمانے میں جادو پھیل گیا تھا شیاطین اور جنات کی طرف سے۔ تو دو فرشتوں کو اللہ نے خاص طور پر نازل کیا تاکہ لوگوں کو تعلیم دیں کہ یہ شیاطین والا جادو ہے، یہ غلط ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور جو کر سکتے ہیں وہ اس قسم کا ہوتا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو پیغمبروں کے ذریعے سے یہ کام نہیں لیا گیا، وجہ یہ کہ پیغمبر جادو نہیں کر سکتے، اس وجہ سے پیغمبر سے یہ کام نہیں لیا گیا ہے، فرشتوں سے یہ کام لیا گیا۔ فرشتوں کو ہی کیوں چوز کیا گیا ہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہیں، لمبی تفصیل ہے اس کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت نام کے دو فرشتوں کو دنیا کے اندر نازل کیا۔ وہ لوگ پہلے آتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی تمہارے پاس جو جادو پھیلا ہوا ہے غلط قسم کا، شیاطین اور جنات کا ہے، تمہیں جس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس طریقے سے ہے، تم اس سے بچنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی۔ لوگ کیا کرتے تھے، دونوں کو بھی لے لیتے تھے، ان سے سیکھ لیتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے جو چیز حاصل کرنا ہوتا تھا غلط جگہ بھی مس یوز کر دیتے تھے جادو کا وہ۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو آزمائش بنائی تھی، بہت سارے لوگ ناکام ہو گئے۔ بنیادی چیز جس کے ذریعے سے جادو ہوتا تھا، قرآن پاک میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اہم چیز جو جادو کے ذریعے سے لوگ کرتے تھے وہ یہ کہ میاں بیوی کے درمیان میں جدائیگی پیدا کر دینا، میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی کر دینا، جادو کے ذریعے سے عمل ہوتا رہا ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہوتا ہے، اور یہ چیز پرانی بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے اسی بنیاد پہ بہت سارے ہوتے ہیں اپنے ملکوں کے اندر، جوائنٹ فیملی ہے تو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی ساس کا پتہ لگ گیا کہ وہ فلاں ڈور پہ نظر آ گئی، کبھی بہو کا پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ فلاں ڈور پہ نظر آ گئی۔ بہرحال یہ کہ یہ حقیقت ہے، جادو، ٹونا، ٹوٹکا، نظر، سحر، اس قسم کی دنیا میں حقیقت پائی جاتی ہے۔ ہے کیا چیز؟ یہ کلمات کا اثر ہے، باتوں کا اثر ہے، انسان کی زبان میں ایک اثر ہے، ظاہری بھی ہوتا ہے باطنی بھی ہوتا ہے، دیکھنے والا بھی اثر ہوتا ہے، نہیں دیکھنے والا بھی ہوتا۔ جیسے مثال کے باتوں پہ اثر، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ میں نہیں مانتا ہوں بھائی جادو کو، جنات کو وغیرہ کو۔ تو ایک صاحب کے پاس میں، انہوں نے موٹی مثال سے سمجھایا، ایک صاحب بولتے تھے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، جادو نہیں ہے، جنات نہیں ہے، وظیفہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ہائج نہیں اس کی حقیقت۔ تو اس کو بلائے، بولے اس کے بعد میں اس کے باپ کو گالی دے دیے، تو فوراً تیش میں آ گیا، غصے میں آ گیا، تو بولے کیا ہوا بھائی، برا بلا بولے تم، تو میں زبان سے الفاظ ہی تو نکالا تھا نا، بولے الفاظ کا ہی اثر تمہارے اوپر ہوا نہیں ہوا، الفاظ کا اثر ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے، الفاظ کا اثر باطنی طور پر بھی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں منقول ہیں، بے شمار دعائیں ہیں، تعداد بھی منقول ہے، حضور اتنی مرتبہ یہ پڑھتے تھے، 100 مرتبہ استغفار ہے، فلاں مرتبہ اتنی دفعہ یہ ہے، اتنی دفعہ یہ ہے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، 3 مرتبہ سورہ فلق ہے، 3 مرتبہ سورہ ناس ہے، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا روایتوں کے اندر آیا ہے، اور اسی طریقے سے جادو سے حفاظت کے لیے سورہ بقرہ کا پڑھنا آیا ہے، اسی طریقے سے جنات کی حفاظت کے لیے سورہ آیت الکرسی کا پڑھنا آیا ہے۔ تو روایتیں مختلف ہیں، احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہے۔ کلمات کے اندر اللہ کے قرآن میں بھی اثر ہے اور دیگر چیزوں میں بھی اللہ پاک نے اثر رکھا ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ دنیا دار الاسباب ہے، ایک سبب ہے، یہ اس کے پیچھے خفیہ چیزیں ہیں۔ اب وہ خفیہ چیزیں، خفیہ راستے، خفیہ کوٹ کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ بہت ساری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ عملیات کرنے والے عمل جو کرتے ہیں وہ کئی اذکار کے چلے کاٹتے ہیں، تو ان کے چلے کاٹنے کی وجہ سے، زبان پر بار بار کرتے 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 رہنے کی وجہ سے اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ پاک کر دیتے ہیں وہ، پھر وہ پڑھ کے پھونک دیتے ہیں تو اس کا اثر ظاہر ہو جاتا ہے۔ سمجھنے کے لیے بات ہے کہ بھائی ہم پڑھے تو نہیں ہو رہا، انہوں پڑھے تو کیسا ہو رہا، تو انہوں مشق کرے ہوئے ہے، چلے کاٹے ہوئے ہیں، محنت کرے ہوئے ہے، اور کئی چیزیں ان کے اساتذہ سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صحیح عاملین جو ہوتے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، غلط عاملین کا مسئلہ الگ ہے۔ غلط عاملین کے اندر دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے، عمل کرنے والا صحیح عمل بھی کر رہا ہے یا شرکی عمل کر رہا ہے، عمل کس وجہ سے آپ کر رہے ہیں، صحیح جگہ پر عمل کروا رہے ہیں یا صحیح غلط جگہ پر عمل کروا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس عمل سے آپ کا منشا کیا ہے، کسی کے خلاف میں کر رہے ہیں، کسی کے فیور میں کر رہے ہیں۔ فیور میں کرنا تو ٹھیک ہے، کسی کے خلاف میں، اگینسٹ میں کرنا غلط ہے۔ پھر یہ کہ عمل کرنے والا بندہ کوئی دو نمبر تو نہیں ہے، ہمیشہ عورتوں کا ہی تانتا بندھا ہوا ہے، مرد حضرات ہے ہی نہیں اس کے پاس میں، بہت سارے عاملین خالی عورتوں کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی اس کا دھندا یہی ہے یا واقعتاً یہ عامل بھی ہے یا نہیں ہے۔ عورتیں چونکہ جلدی پھنس جاتی ہیں، اس وجہ سے ان کا تانتا زیادہ لگا ہوا رہتا عاملین کے پاس میں۔ تو عملیات کی ایک لین مستقل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کے اندر، کلمات کے اندر ایک اثر رکھا ہے، اور دنیا دار الاسباب ہے، اس کے اندر سبب یہ پایا جاتا ہے کہ کلمات کا ورد بار بار کرتے رہنے سے اس کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بولیں گے تو ضرور ہوگا، یہ غلط ہے۔ کرنے کے بارے میں، کسی چیز کے ہونے کے بارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، لوگ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اللہ کی اجازت سے۔ تو جادو جو ہوتا ہے اس میں بھی اللہ کا حکم شامل حال رہتا ہے، ٹونا ہو، ٹوٹکا ہو، نظر بد ہو، سحر ہو، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر نہ صحیح عمل ہو سکتا ہے نہ برا عمل ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جادو کر دینا ہے بھائی اس سے ہو جاتا، یہ عقیدہ غلط ہے، فلاں عمل سے ہو جاتا ہے یہ عقیدہ غلط ہے۔ جس طریقے سے ہم کو یہ بات سمجھائی گئی ہے کہ مؤثر حقیقی، اثر ڈالنے والا جو حقیقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ گولی آپ کی ٹیلینال کے اوپر آپ کو بھروسہ اعتقاد والا نہیں ہوتا، صرف سبب کے درجے میں لیتے نا ہم لوگ، بھائی سر میں درد ہو رہا ٹیلینال لے لو، فلاں لے لو، آئیبوبروفین لے لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو گولیاں لی جاتی ہیں وہ کس بنیاد پہ لیتے ہیں ہم لوگ؟ ان کو مؤثر حقیقی سمجھتے ہیں یا دوا کے طور پر لیتے ہیں؟ دوا کے طور پر لیتے ہیں، علاج کے طور پر لیتے ہیں، اور سبب کس کو گردانتے ہیں؟ اصل سبب اللہ کی ذات ہے، شفا اللہ دیتے ہیں گولی کے اندر بھی۔ بھائی سر میں درد ہو رہا تھا، بولتے ہیں دو گولیاں لیا بھائی ٹھیک ہو گئے بولتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں رہتا ہے کہ گولی نے ٹھیک کیا مجھے۔ ہمارا ذہن، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے ٹھیک کیا ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین سمجھاتے ہیں بولنے میں بھی احتیاط کرنا چاہیے، بولنا یہ چاہیے کہ بھائی گولی لیا تھا اللہ کی طرف سے شفا ہو گئی، بولنے کا انداز بھی یہ ہونا چاہیے، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اللہ کی طرف سے شفا ہو گئی، فلاں گولی لیا تھا اللہ کی طرف سے شفا ہو گئی، نسبت اللہ کی طرف کی جائے گی۔ تو برا عمل ہو، ظاہر ہو کر آیا ہو، شر ہو یا خیر ہو، نسبت اللہ کی طرف ہی کریں گے ہم، یہی ہم کو سکھایا گیا، اللہ باذن اللہ، اللہ کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو جادو بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، دنیا کے اندر شیاطین کے عمل بھی اللہ کے حکم، اللہ کی اجازت پہ ہی موقوف ہیں، اور ہر نیکی کرنے والے کی نیکی، سبحان اللہ بولنا ایک مرتبہ، یا نماز کا ادا کرنا، یا تلاوت قرآن مجید کرنا، خیر والا کام وہ بھی اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جادو اور جنات کا بھی اندر ذہن یہی رکھنا چاہیے کہ جو عاملین عملیات کرتے ہیں یا ان کے کلمات میں جو تاثیر پیدا ہوتی ہے، ان کی حیثیت دوا کی ہے۔ جس طریقے سے وہ دوا حقیقی مؤثر نہیں ہے بلکہ اللہ حقیقی مؤثر ہے، ایسے ہی عملیات کرنے والے کا عمل بھی حقیقی مؤثر نہیں ہے بلکہ اللہ اس کے اندر اثر ڈالیں گے تو اثر ہوگا، ان کے تجربات کی وجہ سے، جیسے گولیوں کے اندر اثرات پیدا ہو گئے ہیں تجربے کی بنیاد پہ، ایسے عاملین کے عمل میں بھی اللہ پاک اثر ڈال دیتے ہیں، خلاصہ اس کا یہی ہے۔ تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ جادو ہو یا کسی بھی قسم کا اثر ہو خفیہ طور پر ہونے والا، اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ تو ہاروت اور ماروت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا میں نازل کیا تھا۔ ایک اور مشہور واقعہ بعض مفسرین نے نقل کیا ہے، ابن کثیر وغیرہ کے اندر بھی ہے، دیگر اور کتابوں میں بھی تفسیر کی ہے، کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے، بڑے عبادت گزار، بہت ہی زیادہ متقی پرہیزگار شمار ہوتے تھے فرشتوں میں۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بندوں کے اعمال برے ہو گئے، فسق و فجور عام ہو گیا، گناہ عام ہو گئے، تو فرشتوں کو حیرت ہوئی کہ بہت زیادہ گندے ہو گئے انسان، بطور تعجب کے، حیرت کے طور پر وہ لوگ کہنے لگے آپس میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ان کو کہ انسان میں خیر کا مادہ بھی ہے، شر کا مادہ بھی ہے، اس وجہ سے وہ معصیت میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، خیر کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ آپ کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ بھائی تم ایسا کرو کہ تم میں سے دو منتخب کر لو افراد کو، پھر میں ان کے اندر وہ صفات ڈالوں گا، تب پتہ چلے گا کہ انسان کیا چیز ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آزما دیتے ہیں۔ دو فرشتوں کو، فرشتوں میں سے منتخب کیا گیا، ہاروت اور ماروت کو، بڑے عابدین اور زاہدین شمار ہوتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا، ان کے اندر خیر و شر کا مادہ انسان کا رکھا گیا، اور اس کے بعد میں ان کو دنیا کے اندر فیصل کے طور پر، قاضی کے طور پر نافذ کیا گیا، فیصلے کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ایک عورت کا مقدم آیا زہرہ نامی، اس کو دیکھتے ہی یہ دونوں پھسل گئے، فرشتے تھے، انسان کا مادہ ڈالا گیا، تو اس کے بعد میں دیکھتے ہی فوراً پھسل گئے. اب اس کو اپنی طرف راغب کرنا, کھینچنے کی کوشش کرنا, کوششیں جو ہو سکتی تھی کوششیں کی, ہوتے ہواتے نوبت یہاں تک آئی کہ اس کو تنہائی میں ملنے کی دعوت دی. بالآخر اس نے تنہائی میں ملنے کا وعدہ کر لیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جنسی خواہش تم سے پوری کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں, جو بھی ہو سکتا. لمبا تفصیلی واقعہ ہے وہ. تو جب ان دونوں کا آپس میں, ان لوگوں کا آپس میں اختلاط ہوا تنہائی کے اندر, تو بد کرداری بھی ہوئی. اور اس عورت نے کہا کہ میرا ایک بچہ ہے, یہ ہمارا مشاہد ہو گیا ہے, یہ گواہی دے دے گا لوگوں میں جا کر کے, اس کو قتل کرو. انہوں نے کہا کہ پہلے یہ غلطی ہو گئی, اب یہ بڑی غلطی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تم لوگوں کو تو شراب پیو. تو شراب پیا ان دونوں نے. شراب پینے کے بعد میں نشے میں چلے گئے تھے, تو اس نے کہا کہ اس کو قتل کرو, تو نشے میں آ کے اس کو قتل بھی کر دیا. پھر اس نے کہا کہ تم دونوں اس میں عزم جانتے ہو, مجھے بتاؤ, تاکہ جس طریقے سے تم آسمانوں پہ جاتے آتے رہتے ہو میں بھی وہ سیکھ لوں. تو انہوں نے وہ بھی سکھا دیا. تو دنیا میں اس نے اس میں عزم پڑھ کے وہ اوپر چلے گئی, اور یہ دونوں کے دونوں نیچے رہ گئے. تفسیروں میں اس قسم کا روایت آتی ہے. وہ اوپر جا کے کیا کری, زہرا نامی ستارے میں چلے گئی بولتے ہیں. وہاں سے اللہ پاک نے جہاں اس کا مقدر رکھا وہاں غائب ہو گئی, اس میں اعظم پڑھ کے آسمانوں پہ غائب ہو گئی. یہ تفصیلی واقعہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیلی واقعہ ہے, جھوٹا معلوم ہوتا ہے, عجیب و غریب قسم کی کہانی ہے. اس لیے بعض مفسرین نے اس سرے طور پر انکار کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا. بعض نے کہا کہ ایک مرتبہ, ایک روایت میں نہیں ہے, کئی روایتوں میں ہے اور صحیح روایتوں میں آیا ہے. اگرچہ کہ ہے اسرائیلی روایت, لیکن صحیح ہو تو اس کو معتبر مانا جا سکتا ہے. اس لیے اس کی تاویلیں بھی کی ہے بعض مفسرین نے. بہرحال یہ کہ ایک عجیب و غریب واقعہ زہرا نامی ستارے, زہرا نامی عورت کا ہاروت اور ماروت کے ساتھ, دو فرشتوں کے ساتھ ہوا تھا. پھر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, جب یہ آسمان پر چڑھنا چاہ رہے تھے, اللہ نے فرمایا کہ اب آسمان پر نہیں آ سکتے, کیونکہ تمہارے اندر جو صفت رکھی گئی تھی ملکوت, ملکوت کی, ملکیت والی, فرشتے والی, وہ ختم ہو چکی ہے. گناہوں میں مبتلا ہو گئے. فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں, اب تم تو معصوم ہونا سے ختم ہو گئے, لہذا آسمانوں پہ نہیں آ سکتے. اس میں اعظم تمہارا کام نہیں کرے گا, اس میں اعظم ان کا ختم ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپشن یہ ہے, دنیا میں رہنا ہے تو تم کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ سزا میں رہو ہمیشہ کے لیے, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اوپر آ جاؤ, ہم تم کو جہنم کی سزا دیں گے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں رہ کے قیامت تک کے لیے سزا کاٹ لیں گے, لیکن جہنم کی سزا نہیں چاہیے. تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک کنویں میں ان کو قید کر دیا گیا ہے. عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ایک آدمی نے ان سے ملاقات بھی کی تھی. تفصیلی واقعہ وہ بھی موجود ہے تفسیر کی کتابوں کے اندر. ہاروت اور ماروت کو دیکھ کر کے آیا تھا, اس کو بڑی عزت سے بٹھا کے پورا واقعہ سنے تھے لوگ, وغیرہ وغیرہ, تفصیلی واقعہ ہے. بہرحال یہ کہ یہ دو, پھر یہ کہ ان ہاروت اور ماروت نے جنات کو کچھ جادو کا علم سکھایا, تو وہ جادو کا علم جنات کے ذریعے سے انسانوں تک پھیلا, یا براہ راست وہ کنواں کے پاس جاتے تھے لوگ اور وہاں سے جادو سیکھ کر آتے تھے, یہ بھی بیان کی جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں بھی شیاطین سے جادو پھیلا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کو بھی بطور امتحان کی ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے جادو میں اور غیر جادو میں تمیز سکھانے کے لیے بھیجا تھا, تو لوگوں نے مس یوز کر لیا, جادو کی چیزوں کو لے لیا, جس سے بچنا تھا اس کو چھوڑ دیا, تو یہ بھی مس یوز ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادو پھیلا ہے یہاں سے, حالانکہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ قرآن علم کی اتباع کر لیتے, جادو وغیرہ سے اجتناب کرتے. قرآن پاک یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بھائی آپ جادو کی فکر میں مت کرو, جادو جو ہے کفر ہے, جادو انسان کو کافر بنا دیتا ہے, جادو کرنا حرام ہے, جادو کفر ہے, سحر کفر ہے, اس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا ہوتا ہے, شیاطین سے مدد مانگنا ہوتا ہے, شرکیہ کلمات بولنا پڑتا ہے, اور ایسے ایسے کلمات جن کے معنی کچھ نہیں معلوم ہوتے وہ بولنا پڑتا ہے, تو اس وجہ سے یہ کفر ہے, اس سے بچنا چاہیے. ویسے علماء نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں کہ بعض دفعہ جادو ایسے کلمات ہوتے ہیں جن سے کفر تو نہیں ہوتا لیکن ناجائز ہوتا ہے, وہ گناہ ہوتا ہے, فسق ہوتا ہے, فجور ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو کافر نہیں ہوتا ان کلمات سے. جادو کی ایک تفصیلات ہیں لمبی. جادو ایک الگ طرف کا علم ہے, دوسری طرف علاج بالقرآن کا مسئلہ ہے. علاج بالقرآن, رقیہ شریعہ جس کو کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح کے اندر, شریع رقیہ, کہ بھائی سورہ فاتحہ کے ذریعے سے علاج, آیت الکرسی کے ذریعے سے علاج, سورہ بقرہ کے ذریعے سے علاج, معوذات کے ذریعے سے علاج, قرآنی آیتوں کے ذریعے سے علاج, اور اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں احادیث مبارکہ ہے. جیسے ایک روایت میں آتا ہے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب احبار وہ بھی بڑے مشہور تابعی ہیں, صحابی ہیں اور علماء یہود میں سے ہیں. کعب احبار ان کے بارے میں آتا ہے, یہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین میں آتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں چند کلمات پڑھ لیتا ہوں، اگر یہ کلمات نہیں پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے، ان کے پاس ایسا علم ہے۔ وہ فرماتے ہیں مجھے وہ الفاظ یہ یاد ہیں، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئن اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا تجاوزہن بر ولا فاجر وبأسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ۔ ایک کتاب ملتی ہے چھوٹی پاکٹ سائز میں، مومن کا ہتھیار، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، جادو سے حفاظت، جنات سے حفاظت، سحر سے حفاظت، نظر سے حفاظت، پوری چیزیں ہیں، صبح شام کی دعائیں ہیں، آدمی اگر 10 سے 15 منٹ بیٹھ کر صبح میں پڑھ لے شام میں پڑھ لے تو پورا کور ہو جاتا ہے، صبح شام کی پوری منزلیں ہیں۔ مومن کا ہتھیار نام ہے، عربی کتاب سلاح المومن ملتی ہے، منزل بھی ہے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منزل نام کی بھی ایک کتاب ہے، اس کے ذریعے سے بھی علاج ہوتا ہے۔ تو جس کو جو میسر ہے، منزل ملتی ہے تو منزل پڑھنا چاہیے، پورے قرآن اور حدیث کی دعائیں ہیں۔ یہ سلاح المومن، مومن کا ہتھیار، مولانا عمر پارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، وہ بھی لینا چاہیے، اور بھی اس قسم کی جو ہمارے بزرگان دین کی کتابیں ہیں، مسنون دعائیں نام کی بھی ایک چھوٹی پاکٹ سائز کتاب آتی ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی اس قسم کے ساری چیزوں سے حفاظت کے اوراد و وظائف آتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی بندہ اہتمام سے پڑھتا رہے، اس کے اثرات ضرور دیکھے گا۔ 40 دن تک اگر آپ مستقل پڑھتے رہے تو خود ہی عامل بن جاتے بہت سارے چیزوں کے، پھر عملیات میں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو بندہ اہتمام سے پڑھے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ پاک خود ہی حفاظت فرما دیتے ہیں، خود ہی چلا کاٹ لو ایک مرتبہ، خود ہی محفوظ ہو جاؤ گے۔ مومن کا ہتھیار روزانہ پڑھ لو صبح شام، انشاءاللہ العزیز خود ہی عامل بن جاؤ گے، اپنی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت ہو جائے، آدمی کے لیے یہی بڑی کامیابی کی بات ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ہر گھر میں یہ کتاب ہو، منزل کا اہتمام ہو، تو ہم کو ادھر ادھر جانے کی اور غلط قسم کے خیالات کی، جناتی خیالات کی، یا جادو کے خیالات کی، یا وساوس کی۔ اس زمانے کے اندر دو چیزیں ہیں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ آدمی طہارت کا اہتمام ضرور کرے، عورتوں پہ بھی جو اثرات آتے ہیں عام طور پر، وہ وسوسوں کا شکار جو عورتیں ہو جاتی ہیں، وہ دو وجہ سے ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے ایام جو ہوتے ہیں وہاں پر شیاطین ستاتے ہیں ان کو، دوسرے یہ کہ مرد حضرات ہوں یا خواتین ہوں، اس زمانے میں پیشاب کا عارضہ بہت ہے، پیشاب کے قطروں کا عارضہ۔ خواتین کے بھی لیکوریا کے مسائل ہیں، مردوں کے بھی پیشاب کے قطروں کے مسائل ہیں، تو یہ آدمی کو بے وضو کر دیتے ہیں۔ جب آدمی بے وضو ہو جاتا ہے تو پھر شیاطین کا حملے آدمی پر آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بچنے کا، طہارت پر ہمیشہ رہنے کا عمل، سنت جو عمل ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آدمی اللہ کے حفاظت میں ہو جاتا ہے، اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، بنیادی چیز طہارت کی ہے۔ تو طہارت پر رہنا، باوضو رہنے کی کوشش کرنا، خود بھی اور خواتین کو بھی یہ ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ خواتین عام طور پر اپنے گھروں میں جو رہتی ہیں، ایک تو وضو کا اہتمام نہیں، دوسرے یہ کہ پردے کا اہتمام نہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی سر پہ اونڑنی رہنا چاہیے۔ گھر کے مردوں سے تو کہیں پردہ نہیں ہے، لیکن شیاطین و جنات بھی تو ہو سکتے ہیں نا، وہ لوگ بھی تو اعضا دیکھتے ہیں، وہ لوگ بھی تو پردہ دیکھتے ہیں، غیر پردہ دیکھتے ہیں، ساری چیزیں، تو ان سے بھی حفاظت کا سامان ہونا چاہیے۔ ایک تو عقیدہ مضبوط رکھیے، توکل و اعتماد رہے، اور اپنے آپ کو قرآن مجید سے لگاوا رکھے، طہارت کا اہتمام رکھے، ایسی صورت میں پھر بندہ محفوظ رہتا ہے۔ یہ چیزوں میں کوتاہی ہو جاتی ہے، طہارت کا اہتمام بھی نہیں ہے، عقیدہ بھی مضبوط نہیں ہے، وہ گناہوں کے اندر بھی مبتلا ہے، معصیتوں میں مبتلا ہے، تو اثرات بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے برخلاف ہم کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو دینی انوائرمنٹ میں رکھنا، ماحول میں رکھنے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے، شیاطین جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تلاوت کرتے تھے، جادو وغیرہ کی پڑھتے تھے، وہ اس کی اتباع میں لگ گئے۔ سلیمان نے بھی کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین نے کفر کیا ہے۔ شیاطین لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا شہر بابل کے اندر، ہاروت اور ماروت پر، اس کی بھی لوگوں نے اتباع کر لی، یعنی ان سے بھی جادو کا علم سیکھ لیا۔ حالانکہ یہ دونوں کسی کو کوئی چیز نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے انما نحن فتنہ، ہم آزمائش ہیں، اللہ نے دونوں چیزیں ہمیں سکھائی ہوئی ہیں، صحیح والا پر علم بھی، غلط والا علم بھی، فلا تکفر، تم کفر میں مت پڑنا۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، لوگ ان دونوں سے سیکھ لیتے تھے وہ چیز جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان میں جدائیگی ڈال دیتے تھے۔ اس کا کام بہت ہوا یہودیوں کے ذریعے سے، میاں بیوی میں لڑائی کرنا، شیطان کو یہ چیز بہت زیادہ پسند ہے کہ میاں بیوی لڑتے ہیں تو وظاہر لگتا ہے کہ دو آدمی کی لڑائی ہے، دو آدمی کی لڑائی نہیں ہے، وہ بچے بھی اس کے اندر ملوث ہیں، دو خاندان اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، ماں باپ دو فیملی اس کے اندر انوالو ہو جاتے ہیں، بہت لمبی لڑائی ہے وہ، بچوں کی زندگی تباہ ہے اس کے پیچھے، میاں بیوی کے جھگڑے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کے حوال شریعہ بورڈ کے اندر جو احوال آتے رہتے ہیں ہمارے پاس میں، اللہ حفاظت فرمائے، طلاقوں کی اتنی کثرت ہے جس کو کوئی حد نہیں ہے، ہر دن طلاقیں ہیں، ہر دن لگائے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی لوگ برداشت بھی کم ہو گئی۔ پہلے لوگ سکھاتے تھے کہ بھائی تمہاری ڈولی جا رہی ہے، اب ڈولا ہی نکلنا بول کے، اب ایسا مسئلہ نہیں ہے، کچھ ذرا سا نمک میں وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، پیسہ نہیں دے رہا، پاکٹ منی نہیں دے رہا، بچی کو بلا لے رہے، کیسا آدمی ہے، بچی کو گھمانے نہیں لے کے جا رہا، کیسا آدمی ہے، ویکینڈ پہ بھی نہیں نکال رہا باہر، کیسا آدمی ہے، پاکٹ منی بھی نہیں دے رہا، کیسا آدمی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھر میں بلا کے بٹھا لے رہے ہیں اور اس کے بعد میں بھیج رہے نہیں۔ اب وہاں سے دونوں کی لڑائی ہے کہ تم یہ نہیں کرے، تم وہ نہیں کرے، تم یہ نہیں کرے، تم یہ نہیں کرے، چھوٹی باتوں سے ہوتے ہوتے بڑی بات، بڑی بات میں بن کے طلاق کی نوبت۔ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، پاکٹ منی کے اوپر طلاق ہو رہی ہے، ویکینڈ پہ نہیں لے جا رہے شوہر، اس کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے، دونوں کا مزاج نہیں بن رہا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مسئلہ ہے اس زمانے کے اندر، مزاج بننا بھی ضروری ہو گیا، پہلے جو ہے لوگ سنبھال لیتے تھے، مزاج نہیں بن رہا ہے، دونوں میں سے ایک کو کمپرومائز کرنا ہے، ایک مثبت ہے ایک منفی ہے، ایک الٹے صحیح ہے ایک الٹا ہے، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی صحیح چلے گی نا، پازیٹیو نگیٹو مل کر کے، وہ بھی تو سوچنے والے سوچتے ہیں، عقل مندی چاہیے، تدبیر کرنے والے چاہیے، ویسا نہیں ہے آج کل، بھائی مزاج بھی ملے، رہنا سہنا بھی برابر ہو، کھانا پینا بھی برابر ہو، گھومنا پھرنا بھی برابر ہو، تبھی جا کر کے زندگی گزر سکتی ہے، یہ اس زمانے کے چونچلے جو ہے پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے طلاقوں کی نوبتیں کثرت سے آ رہی ہیں۔ شریعت کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے، اس کی وجہ سے اثرات کا مرتب ہو رہے ہیں، اثرات مرتب یہ ہو رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم پہ اثرات، بچوں کی تربیت پہ اثرات، بچوں کے عقائد پہ اثرات، ان کی شادیوں پہ اثرات۔ بچی بڑی ہو رہی ہے، مثال کے طور پر میاں بیوی لڑ لیے، طلاق ہو گئی، بچی کی شادی کرنا ہے، اس کے رشتے ہی نہیں آ رہے، کیوں؟ اس واسطے کہ میاں بیوی علیحدہ ہو گئے، پتہ نہیں بھائی ان کا ماحول کیسا ہے، یہ بچی رہے گی یا نہیں رہے گی، یہ بھی لڑکے علیحدہ ہو جائے گی یا نہیں، اس کے مسائل ہے۔ دوسرے کہ علیحدہ ہونے کے بعد صحیح تربیت بھی نہیں ہو پاتی، جب میاں بیوی نہیں ہے، شوہر کا مزاج الگ ہے، بیوی کا مزاج، یہ اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، وہ اس کو اپنے پاس رکھنا، وہ لڑائی کے اندر بچوں کا ٹائم گزر جا رہا ہے، اوقات خراب ہو جا رہے ہیں، تعلیم بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے، تربیت بھی صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا یہ ہے کہ بچے جو ہے اپنے خود ہی سے ڈیسیشن لے کے ماں باپ سے علیحدہ ہو جاتے، تم دونوں لڑتے رہو ہم جا رہے، ایسا بھی مسائل پیش آ رہے ہیں، تو وہ دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں، دونوں بھی علیحدہ ہو گئے، بچے بھی علیحدہ ہو گئے، کسی کی تربیت نہیں ہوئی، اس طریقے سے بچے بھی ضائع ہو گئے۔ اور یہاں اس ملک کے اندر بچے ضائع ہونے کا مطلب بنیادی مسئلہ یہ ہے، ایمان گیا ان کا، علیحدہ ہو گئے، تربیت نہیں ہوئی، اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، کوئی جان کے ساتھ ہے، کوئی ماریا کے ساتھ ہے، مسائل سارا وارا کے ساتھ، پل بچہ ادھر چلے گیا، بچی ادھر چلے گی، اور یہ حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی، یعنی میں مبالغے سے نہیں کہہ رہا ہوں، مسائل چل رہے ہیں اس قسم کے۔ تو میاں بیوی کا جو جھگڑا ہے قرآن پاک میں اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شیاطین باضابطہ ایک ان کی میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے روزانہ، وہ سمندر کے بیچوں بیچ، بڑا ایک بہت بڑا تخت لگایا جاتا ہے، بڑا سردار آ کے بیٹھ جاتا ہے، سب سے کارگزاری سنتا ہے، تم نے کیا کیا؟ انہوں کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، اس سے جھوٹ بلا دیا، ٹھیک ہے کیا ہے، چھوٹا کام ہے۔ اس نے کہتا ہے کہ تم کارگزاری سناؤ، وہ کہتا ہے کہ ایسا کر دیا ویسا کر دیا، فلاں قتل ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی کام ٹھیک ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں آج میاں بیوی کے درمیان میں طلاق کر دیا، تو بلا کے شاباشی دے کے، اس کو تھپکی دے کے، گلا معائنہ کر کے کہتا ہے کہ یہ کام اصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ شیاطین کے پاس میں بھی اس کام کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ اتنا خبیث کام ہے یہ، میاں بیوی کا جدا ہو جانا۔ تو یہ یہودیوں کے اندر یہ شرارت ہے کہ میاں بیوی میں جدائی کی پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ یہودیوں کی خباثت مسلمانوں میں بھی آئی، حضور نے سمجھایا کہ ان کے قدم بقدم چلنے والی قوم ہیں ہماری بھی، ان کے 72 فرقے ہوئے، اس امت کے بھی ہونے والے ہیں، جو چیزیں ان کے اندر بری پائی جاتی تھیں اس امت میں بھی پائی جاتی ہیں، وہ جادو کرتے تھے، ہماری امت بھی جادو کر رہی ہے، ان کے پاس میں میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرنے کی کوششیں ہوتی تھیں، ہمارے پاس میں بھی یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی بھی، کیونکہ حضور نے سمجھایا ہے، لیکن ہم کو بچنا ہے۔ جادو کا عمل کفر کا عمل ہے، جادو کا عمل حرام عمل ہے، نہ اس کے قریب جانا ہے، نہ کسی کو قریب جانے دینا ہے، خود بھی بچنا ہے، اپنے اولادوں کو بھی بچانا ہے، اپنی خواتین کو بھی بچانا ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ لوگ ان دونوں فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ چیز جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جادو تفریق کر دیتے تھے، وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، اور وہ لوگ اس جادو کے ذریعے سے کسی کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کی اجازت سے۔ یعنی جادو کے ذریعے سے میاں بیوی میں تفریق ہو رہی ہے، یہ جو نقصان ہو رہا ہے اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ نقصان بھی ہمارے حکم سے ہی ہوتا ہے، ہمارے حکم کے بغیر کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جادو ایسا عمل ہے اللہ پاک فرماتے ہیں جو ان کو نقصان تو پہنچاتا ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا ہے۔ جادو سے نقصان کے علاوہ فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جادو بھی بعض علماء یہ فرماتے ہیں بہت زیادہ کسی مصلحت سے، کوئی آدمی اگر شرکی عمل سے بچتے ہوئے کوئی جادو کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی شرائط بھی رکھی ہے علماء نے، زندگی کا مسئلہ ہو گیا، قتل کا مسئلہ ہو گیا، کسی جیسے مثال کے طور ہوتے ہیں اس قسم کے حالات بعض دفعہ انتہائی مجبوری میں آ جاتے ہیں کہ یا تو غیر مسلموں کی طرف سے جادو ہو جاتا ہے یا مشرکوں کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے جادو ہو جاتا ہے، تو اس کے توڑ کے لیے بھی کچھ شکلیں ہوتی ہیں، اس کے توڑ کی بھی شکلیں ہوتی ہیں، توڑ کی شکل کے بھی علماء نے شرائط بیان کی ہے کہ کیسے اس کو توڑا جائے، شرکی عمل نہ ہو اور پھر یہ کہ نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ ہو، محض اپن صحیح آدمی سے، صحیح عقیدے والے سے، صحیح کلمات کے ذریعے سے، صحیح نہج کے ساتھ آدمی کرے، اس کی تعلیم اور ترغیب دی جاتی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ جو کچھ انہوں نے خریدا ہے یا جو کچھ انہوں نے اختیار کیا ہے ان کے لیے آخرت میں اس کے بدلے میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جو جادو کرے گا، یہودیوں کو بھی پتہ ہے آخرت میں اس کو حصہ ملنے والا نہیں ہے، جہنم ہے اس کے بدلے میں، لیکن پھر بھی لوگ یہ کر رہے ہیں کام۔ آج بھی امت کا یہ حال ہے، پتہ ہے کہ جادو کرنا حرام ہے پھر بھی کرتے لوگ۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری ہے وہ چیز جس کو انہوں نے اپنی جان کو دے کر کے خرید لیا ہے، یعنی جہنم کو خرید رہے ہیں جادو کے بدلے میں، اپنی جان جہنم میں ڈال رہے ہیں، اپنی جان جہنم میں جھونک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا کے تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر لوگ ایمان لائیں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں تو اللہ کے نزدیک یہ چیز ثواب کا ذریعہ ہے اور بہتر بھی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جان لیں، یعنی جادو کے بدلے میں ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری، یہی لوگوں کے لیے سب سے بہترین بچاؤ کا سامان ہے۔ قرآن کی تعلیم کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ جادو سیکھو نہیں، جادو کے پیچھے پڑو نہیں، سحر کے پیچھے پڑو نہیں، ایمان اور تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری خود ہی اپنا لو، انشاءاللہ العزیز محفوظ ہو جاؤ گے، جادو سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، جنات کے اثرات سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے، شر پیدا کرنے والوں کے شر سے بھی حفاظت ہو جائے گی، فتنوں کے فتنے سے بھی، نظر بد کرنے والوں کے نظر بد سے بھی اللہ پاک جو ہے حفاظت کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ صحیح العقیدہ ہو، توکل علی اللہ ہو، طہارت کا اہتمام ہو، پاکیزگی کا خیال کیا جائے اور آدمی مضبوط رہے، شریعت پر عمل کرتا رہے، خود ہی اللہ پاک حفاظت کر دیتے ہیں۔ یہی جو ہے لوگوں کی تعلیم، بزرگان دین کی تعلیم رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم بھی نصیب فرمائے، صحیح عمل بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا من الراشدين۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیے، سننے سنانے کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ قرآن پاک کی برکت سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ ہمارے گھروں کے اندر خیر اور برکت کا نزول فرمائیے۔ ہماری کمائیوں میں برکت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر قسم کے شر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائیے، شہر کے اثرات سے محفوظ فرمائیے، جنات کی شرارتوں سے محفوظ فرمائیے، شیاطینی اثرات سے محفوظ فرمائیے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائیے، فتنوں کے فتنے سے محفوظ فرمائیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور سے پناہ مانگی ہے، پروردگار ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ جو جو خیر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مانگا ہے اس میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ۔